ایک ہے کہ کیا کسی دھرنا یا ریلی کے ذریعے دہشت گردی کے قابو پانے میں مدد مل سکتی ہے؟ ریلی یا دھرنا بے ذات ہی خود عمل نہیں ہے کہ جو دہشت گردی روکے، یہ ایک پریشر ٹول ہے، اس کے ذریعے سے پریشر کریٹ کیا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے اویئرنیس کریٹ کی جاتی ہے۔ مثلا اگر آپ نے ریلی کی ہے، آپ ایک جگہ سے نکلے دوسری جگہ پہ گئے، وہاں پہ جا کے اپنے کام کو ختم کیا اور گھر واپس چلے گئے، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ایک پریشر کریٹ کیا، آپ نے لوگوں میں اویئرنیس لانے کی کوشش کی، آپ نے فیصلہ کرنے والوں کو یہ دکھانے کی کوشش کی کہ اس رائے کے حامی اتنی بڑی تعداد میں روڈ پر آنے کو تیار ہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوا ہے۔ اچھا، دھرنے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ دھرنے کے اندر آپ ایک جگہ پہ رکتے ہیں، اس جگہ پر رک کر کوئی پریشر کریٹ کرتے ہیں، پریشر کریٹ کرنے کے بعد رسپانسیبل لوگ آپ کے سامنے آتے ہیں، وہ آپ سے کچھ وعدے کرتے ہیں، اور ان کا پہلا ہدف یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا دھرنا ختم کریں اور گھر جائیں، پھر وعدے پہ عمل کریں یا نہیں کریں، کافی حد تک وہ اس معاملے میں آزاد ہوتے ہیں، کافی حد تک وہ اس معاملے میں آزاد ہیں۔ اس کا مطلب ہے دھرنے اور ریلی کے ذریعے سے پریشر کریٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ سوچیں کہ اسٹریٹجی چینج کر دی جائے گی، اسٹریٹجی نہیں چینج کی جا سکتی، پریشر کریٹ کیا جا سکتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ ہر دھرنے اور ہر ریلی کے پیچھے ایک میز ہوگی جس کے اوپر ڈائیلاگ ہوگا، یہ جگہ ہے جیتنے کی، وہ جگہ ہے پریشر ڈالنے کی، وہاں پریشر ڈالیں گے اور میز پر بیٹھ کر کوئی مذاکرات میں جیتے گا، یہ کام ہوگا۔ یہ کمبینیشن جب تک اچھا نہیں ہوا تو ہم ریلیاں اور دھرنے جیتتے رہیں گے اور مذاکرات کی میز پہ ہارتے رہیں گے۔ جنگوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، 65 کی وار میں مشہور تھا، 65 کی جنگ میں مشہور تھا کہ پاکستان نے میدان جنگ میں جو جیتا وہ مذاکرے کی میز پر ہار گئے، یہ ہوتا ہے۔ تو آپ کو اس کا کمبینیشن دیکھنا پڑے گا، ایک دھرنا اور ریلی پاورفل، آرگنائز، اپنے اہداف میں واضح، اپنے نظم و ضبط کے اندر مؤثر، اور اس کے بعد مذاکرے پہ کس نے بیٹھنا ہے، وہ کتنا ماہر ہے، اس کو کتنا آتا ہے کہ اپنے کارڈز کو استعمال کرے، اس کے اندر سٹینڈ کرنے کی طاقت کتنی ہے۔ جب تک یہ سائڈ اسٹرانگ نہیں ہوگی، دھرنے اور ریلیز کم فائدہ دے پائیں گی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و محمد عجل پر۔ Can we even conclude that Pakistan army is itself supporter of Taliban؟ میرے خیال میں آپ اس کنکلوژن میں دیر نہ لگائیے، یہ وہ خود بھی اعلان کر چکے ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں کہا تھا کہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان ہیں؟ تو بیڈ طالبان وہ تھا جس کے ساتھ ہم اچھے نہیں ہیں، اور گڈ طالبان کون ہے؟ جس کے ساتھ ہم اچھے ہیں۔ اور ایک زمانے میں صرف گڈ طالبان تھا، کوئی بیڈ طالبان تھا ہی نہیں در حقیقت، اور وہ سارے گڈ طالبان وہ تھے جس کے ساتھ ہم اچھے تھے۔ کس نے طالبان بنائی تھی؟ ہم نے طالبان بنائی تھی، کسی کے کہنے پہ بنائی ہو، خود سے بنائی ہو، بنائی تو ہم ہی نہیں تھی۔ تو یہ سب باتیں ہمیں یاد نہیں ہیں؟ آپ کو یاد نہیں کہ ایک کانوائے پاکستان نے بھیجا تھا جس کا کام یہ تھا کہ وہ دکھائے کہ افغانستان میں اسٹیبلٹی آ گئی، اس کانوائے کو کسی نے اغوا کر لیا تھا، اور اس کانوائے کو چھڑوانے کے لیے پاکستان کے اس وقت کے وزیر داخلہ نصیر اللہ بابر صاحب نے ایک اور ٹیم بھیجی تھی جو بعد میں طالبان کی ابتدا بنی تھی۔ تو یہ ہم نے کیا تھا، تعلقات تھے، تعلقات رہے ہیں، امریکہ کا بھی اس پہ اعتراض رہا ہے۔ میں نے عرض کیا ہم ایسی جگہ پر رہے کہ نہ ہم اس کو خوش کر سکے نہ ہم اس سے خوش کر سکے، یہ ہماری حماقت تھی جس کو ہم نے جھیلا، اور اپنے ملک کے اندر لا کے کیا کھڑا کیا، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے آ گیا ہے۔ اور میں عرض کر رہا ہوں ابھی بھی بہت مشکل ہے کہ یہ دہشت گردی کو ختم کریں، مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ دوبارہ دہشت گرد ختم کر کے وہ بھی اپنی مرضی سے، اپنے سلیکشن کی بیس پر پھر دوبارہ ہمارے سامنے، خدا نہ کرے اس صورتحال کو چھوڑ دیں جس کے پھر 5-10 سال کے بعد ہمیں کوئی اور وحشتناک چیز دیکھنی پڑ جائے۔ کاش ایسا ہو کہ اس وقت دہشت گردی ختم کی جائے اس کی تمام تر روٹس کے ساتھ۔ لکھا ہے ٹیررسٹ ہو ہیو اٹیکڈ فرینچ میگزین مائٹ ہیو ڈن دس ڈیو ٹو دیئر ارلیئر ایکٹ آف پبلشمنٹ آف کارٹونس، دوز ور واجب القتل، سو کین دیئر ایکٹ بی ڈیفینڈیڈ؟ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر جنہوں نے توہین کی وہ واجب القتل تھے، کیا اس کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے؟
کہ آپ ایک جگہ پر گھسیں, آپ لوگوں کو ایک کے بعد ایک قتل کرنا شروع کریں, اور اس کے بعد یہ کہیں کہ اس کے ذریعے سے میں نے اس کا بدلہ نپٹایا ہے. آیا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے یا طریقہ کار کچھ اور ہونا چاہیے, کسی اور کے ذریعے سے ہونا چاہیے؟ مثال کے طور پر مجھ سے کوئی پوچھے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے, وہ جو سلمان رشدی کے اندر ہوا تھا, ایک مرجع تقلید واضح طور پر حکم دیتا ہے یہ شخص واجب القتل ہے, ختم ہو گیا معاملہ. ہاں اس وقت کوئی سلمان رشدی کو مارے, بالکل صحیح مارا. مجھے سمجھ میں نہیں آتا اگر مارنا تھا تو آج تک اس کو کسی نے کیوں نہیں مارا, وہ تو ڈکلیئرڈ واجب القتل ہے. اگر واجب القتل ہونے کی بنیاد پر ہی مارنا ہے تو جو ڈکلیئرڈ واجب القتل ہے اس کو کوئی کیوں نہیں مار رہا ہے, ادھر ادھر کے لوگ کیوں مار رہے ہیں یہاں پر؟ اور اس کے جواب میں اندر سے ہمیں یہ کہنا پڑے گا, جو اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو واجب القتل بنا کے مار رہا ہو اس سے میں یہ توقع نہیں رکھوں گا کہ وہ صحیح واجب القتل کو مارے گا, وہ ہمیشہ یہی حرکتیں کرے گا اور ان حرکتوں کے ذریعے دشمن کو ایک اور جواز دے گا. البتہ دشمن جو جواز بنانا چاہ رہا ہے وہ خود غیر معقول ہے. میں نے عرض کیا یہ تو آپ ٹیررزم کے ہاتھوں میں کھیلنے کی دعوت دے رہے ہیں ہمیں, کل دو ٹیررسٹ اور کھڑے ہوں گے, اور پھر بالکل سادہ سی بات ہے, کیا بھروسہ کہ ان ٹیررسٹ کو خود کسی نے خود انہوں نے کیا ہے یا ان کو کسی نے کھڑا کیا ہے, ہمیں کیا پتا؟ اور آپ کبھی بھی یہ نہیں سوچے گا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں گا کہ ان دو ٹیررسٹ کو کسی نے پیسہ دے کر بھیجا ہو کہ تم نے یہ کام کرنا ہے. نہیں, کوئی پیسے کی ضرورت نہیں ہے, صرف یہ کرنا ہوگا کہ دو اس ٹائپ کے دماغ رکھنے والوں کو راستہ دکھانا ہوگا کہ تم یہ کر گزرو, وہ کر لیں گے, جس کو ہم لوگ کہتے ہیں فی سبیل اللہ بھی کریں گے. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کمپلیکیشن کس ٹائپ کا ہے اور اس سے کس کا فائدہ ہوگا. درود بھیجے گا محمد والے محمد. لکھا ہے کہ ہم نے آپ لکھا ہے کہ ہمارے بیان سے انہوں نے عکس کیا ہے کہ فرانس کے واقعے کے بعد اب فرانس میں بالخصوص اور باقی یورپی ممالک میں بھی مسلمانوں کو تنگ کیا جائے گا اور وہاں کی زمین ان پر تنگ کر دی جائے گی. مجھے اس سے زیادہ غرض نہیں ہے کہ فرانس اور دوسرے یورپی ممالک مسلمانوں پر زمین کو تنگ کریں گے یا نہیں کریں گے, اس سے مجھے کم غرض ہے. غرض کس بات سے؟ اس واقعے کی بنیاد پر نبی کی توہین کو جواز دیا جائے گا, اس سے مجھے غرض ہے. اگر نعوذ باللہ تعالی نبی خدا کی توہین اور بے احترامی کے لیے اس کو جواز بنانا ہے تو پھر میں ایک اور بات پوچھوں گا, پھر اگلے دو ٹیررسٹ نے کچھ اور کیا تو اب آپ کیا کریں گے؟ پھر اس کے بعد دو چار ٹیررسٹ اور کھڑے ہوئے, انہوں نے اس سے بھی بڑا واقعہ کیا, پھر آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ مختلف اسٹریٹجیز کو دو دو ٹیررسٹ کی حرکتوں سے تبدیل کرتے رہیں گے؟ آپ اپنے نظریات کو دو دو ٹیررسٹ کے ذریعے سے چینج کرنے کی کوشش کریں گے؟ اس تو دنیا کا ہر آدمی کھیلنا شروع کر دے گا. مثال کے طور پر اس بات کی کیا یقین دہانی کہ یہ دو کسی ایسی میں کہتا ہوں کسی بھی اینٹی پروفٹ گروپ نے نہ بھیجے ہوں, کیا یقین دہانی ہے؟ مثال کے طور پر کوئی گروپ ہو جو یورپ کے اندر نبی خدا اور ان کے نام کی نعوذ باللہ بے احترامی کرنا چاہتا ہو, وہ یہ چاہتا ہو کہ کرے, اور اس نے کیا کیا؟ جب اس نے دیکھا کہ ہم سیدھے راستے سے ایک کام نہیں کر سکیں تو اس نے دو ٹیررسٹ ہائر کیے اسی طریقے پر کہ جو پیسے دے کے نہیں, ان کو آگے بڑھا کر, ان کو آگے بڑھا کر بھیجا, اور اس کے بعد فرانس میں وہ حالات فراہم ہو گئے کہ وہ کہے کہ دیکھو اب وہ کرو جو تم نہیں کر رہے تھے, یعنی پہلے تم توہین کو الاؤ نہیں کر رہے تھے نا, اب الاؤ کر دو, اور ہو گئی. یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ الحمدللہ کچھ باخبر لوگ موجود رہے ہیں ابھی بھی جو اس کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے. آیا یعنی بہت سادہ سی بات ہے کہ اگر میں فریڈم آف اسپیچ کے اندر کسی بھی ریڈ لائن کو کراس کروں تو وہ غلط ہے, اور اگر انبیاء کی ریڈ لائن کراس کروں تو وہ فریڈم آف اسپیچ ہے؟ میں صرف یہ عرض کروں گا یہی بہانت اور توہین اگر کسی بھی ملک کے صدر کے ساتھ اسی کے ملک کے اندر کی جائے تو وہ قبول کرتے ہیں کیا؟ اسی فرانس نے کتنے ہی کیسز لائن لگا کر بتائے جا سکتے ہیں جس نے توہین کے اوپر کیسز کیے ہیں. اسی فرانس کے اندر اگر آپ نے کہا کہ شاید ہولوکاسٹ نہیں ہوا ہے, آپ کو قید ہوگی. आपने ये नहीं कहना है कि नहीं हुआ है, नहीं, अगर आपने कहा शायद नहीं हुआ है, इस पे आपको कैद होगी, इस पे आपको कैद होगी। क्यों? ये रेड लाइन है जिसे कोई क्रॉस नहीं कर सकता। होलोकॉस्ट रेड लाइन है और नबी की जात रेड लाइन नहीं बन सकती। वो क्यों नहीं बन सकती? ये वो कॉन्ट्रडिक्शन है जिसके सामने ये लोग खड़े हैं और इनको जवाब देना होगा। और मुझे यकीन है कि फ्रांस की आवाम भी कुछ अरसे तक तो इस गेम के असर में रहेगी, लेकिन यकीनन कुछ ही दिनों के बाद उनके दिमाग में भी घंटी बजेगी कि आया इस तरीके से बेवकूफ़ बनाना सही है। कुछ वक्त मेरा अपने ख्याल लगेगा, वहाँ पर भी गुफ्तगू शुरू हो गई है, मेरा अपने ख्याल है कि वो यकीनन जागेंगे। दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। इन्होंने क्वेश्चन किया है, मैं क्वेश्चन पढ़ने में समझता हूँ बेहतरी है। हाउ डू यू सी जनरल राहील्स लंदन विजिट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ करंट कंट्री सिनेरियो? तो विजिट तो बहुत सारी जगहों का हुआ है और आपको पता ही होगा कि सिर्फ लंदन नहीं बल्कि अमेरिका और अफगानिस्तान वो मुकर्रर गए हैं, और इस यानी मुकर्रर उन्होंने मुख्तलिफ विज़िट किए हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर गए हैं और मुख्तलिफ बातें हो रही हैं। मेरा अपने ख्याल है मेरे जैसे के लिए ये बात बहुत ज़्यादा अहम नहीं है कि विज़िट कहाँ कहाँ के किए हैं। बगैर विज़िट के भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। विज़िट की सिग्निफिकेंस है लेकिन उसका मैं मुकम्मल इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये इतना ज़्यादा अहम नहीं है। आपको स्ट्रेटजी के लेवल पे देखना पड़ेगा, स्ट्रेटजी क्या है, अब कहाँ जाना चाह रहे हैं। तो कम से कम ज़ाहरी तौर पर हम स्ट्रेटजी के लेवल के ऊपर दोबारा आर्मी को पाकिस्तान के अंदर उस पावर पे पहुंचता देख रहे हैं जो चंद महीनों तक इनके ख्वाब में नहीं आ रही थी, हाथ से निकल गई थी। यानी इस मुल्क के ऊपर आर्मी की एक पावर थी, वो पावर आखिरी 10-15 साल के अंदर अंडर क्वेश्चन जाना शुरू हुई थी और तकरीबन 5-6 महीने पहले लोएस्ट लेवल के ऊपर पहुंच गई थी। अब वो पावर दोबारा वापस आ गई है, वो वापस आ गई है। और किसके नाम पर आई है? इसके नाम पर आई है कि दहशतगर्दी से लड़ना है। वो जो दहशतगर्द हैं वो किसने पाले थे अभी तक? फिर वही क्वेश्चंस दोबारा शुरू हो जाएंगे। और मैं अर्ज़ कर रहा हूँ सिर्फ हम क्वेश्चन करेंगे, अभी इसके ऊपर और तफसील से बात नहीं करेंगे। दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। इन्होंने क्वेश्चन किया कि पाकिस्तान $multi-billion पाक ईरान गैस पाइपलाइन के बारे में अपनी ऑब्लिगेशन को क्यों पूरा नहीं करता? ईरानी साइट ने अपनी पाइपलाइन बना ली है, पाकिस्तानी साइट ने अपनी पाइपलाइन बनानी थी जो उसने नहीं बनाई है, और एग्रीमेंट के तहत अगर पाकिस्तानी साइट फलां डेट तक अपनी हिस्से की पाइपलाइन नहीं बनाए तो उसको इतने मिलियन डॉलर ईरानी गवर्नमेंट को देना होगा। उसमें पर डे का तय हुआ है कि पर डे इतना देना होगा इन लोगों को, चूँकि ईरानियों ने अपनी पाइपलाइन बना ली है और उसके ज़रिए से गैस ईरान से पाकिस्तान को बिकनी थी, और ज़ाहिर है कि ईरानियों का इसमें नुकसान होगा। ज़ाहिर है पाकिस्तानी हुकूमत वही कर रही है जो वो हमेशा करती है कि अमेरिका के दबाव के तहत आकर अपने मफादात को कुर्बान करती है। ये हमेशा का ड्रामा है। मैं आपसे एक बात पूछूँगा, मिसाल के तौर पर ये जो गवादर जहाँ पर हमने अब पोर्ट बनाई है और अभी तक अच्छी फंक्शनल पोर्ट नहीं बन पाई है, इसकी ज़रूरत कब से एहसास हो रही थी? आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, भुट्टो के ज़माने में ये प्रोजेक्ट बहुत ईजिली पेपर्स के ऊपर मौजूद था। भुट्टो के ज़माने में, इसका मतलब मैं 70s की बात कर रहा हूँ, अर्ली 70s में ये प्रोजेक्ट ईजिली पेपर्स के ऊपर मौजूद था कि हाँ ये काम होना है। क्यों नहीं हुआ? उसकी वजह यह है कि सर जंग चल रही थी, कोल्ड वॉर अमेरिका और रूस के दरमियान चल रही थी, और एजम्पशन ये था कि रूस अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान के बलूचिस्तान के थ्रू अरबियन सी तक पहुंचेगा, जिसको हॉट वाटर्स कहा जाता था। इस खातिर अमेरिका यहाँ पर स्टेशन था और यहाँ पर किसी भी किस्म के काम की कोई इजाज़त नहीं थी। पाकिस्तानी अवाम पोर्ट न बनने के लॉस को कई साल तक बर्दाश्त करती रही जब तक अमरीका यहाँ पर मौजूद था। एक बार फिर ये कहानी अब इस पाइपलाइन की सूरत में तकरार हो रही है। पाकिस्तानी हुकूमत अंडर प्रेशर, अमेरिका की तरफ से प्रेशराइज होने की वजह से वो उस गैस को नहीं लेना चाहेंगे कि जो ईरान की तरफ से आए और पाकिस्तान को उससे कुछ बेनिफिट मिल सके। البتہ ظاہری باتیں بہت زیادہ کہی جائیں گی، مثلا کہا جائے گا چونکہ آئل کی پرائس نیچے آ گئی ہے لہذا اس گیس کا لینا فیزیبل نہیں ہوگا. ہم سب کو پتہ ہے آئل کی پرائس ہمیشہ یہاں پہ نہیں رہے گی، ہم سب کو پتہ ہے یہ واپس جائے گی. تو یہ جو میں اور آپ آج کل اپنی گاڑیوں میں سستے سستے پیٹرول بھروا رہے ہیں، یہ ہم سب کو پتہ ہے زیادہ لمبی کہانی نہیں ہے، اس نے دوبارہ واپس جانا ہے اور اس کے بعد پاکستان پھر اسی مصیبت میں پھنس جائے گا جو لوڈ شیڈنگ وغیرہ کی تھی، اور وہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم کیا جھیلتے ہیں اس کے نتیجے میں. تو ہم غلطی کر رہے ہیں، نیٹ غلطی کر رہے ہیں جو یہ کام نہیں کر رہے. اس پائپ لائن کی ضرورت ہے پاکستان کو، اسے کر لینا چاہیے تھا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد. یہ آخر میں یہ آئے تھے، لکھا ہے ملٹری کورٹ پر جو موقف فضل الرحمان اور جماعت اسلامی کا ہے، کیا دراصل وہی موقف نواز حکومت کا ہے؟ میرا اپنے خیال ہے چھوٹی باتوں کے اوپر اپنا وقت ضائع نہیں کیجیے گا، یہ کسی بھی ٹائم پر اپنا موقف چینج کر لیں گے. ان کی نیچر کے اوپر دیکھیے گا، ان کی حقیقت کے اوپر دیکھیے گا، چاہے ان کا موقف ملٹری کورٹ کی حمایت ہو چاہے اس کی مخالفت ہو، ان کی نیچر کیا ہے؟ ان کی نیچر یہ کہ دہشت گردوں کے حامی رہے ہیں یہ، انہوں نے دہشت گردوں کو پروان چڑھایا ہے، انہوں نے دہشت گردوں کو تربیت دی ہے. اب یہ کسی موقع پر اپنی مصلحت کی خاطر آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، لیکن اپنی نیچر کو ڈینائی نہیں کر سکتے، یہ ان کی نیچر ہے. مثال کے طور پر جتنے بھی دہشت گرد ہیں ان سب سے پوچھا جائے، جتنا بھی پاکستان میں سب آن ریکارڈ موجود ہوگا، جن لوگوں کو ہینگ کر رہے ہیں ان کے بارے میں ساری انویسٹیگیشنز ہوئی ہوں گی، ذرا ان سے پوچھا جائے یہ کن سے متاثر ہو کر یہاں پر آئے، کہاں سے انہوں نے ٹریننگز لی، کن مدرسوں کے اندر رہے تھے. تو کیا دہشت گردوں کا پتہ نہیں چل پائے گا؟ دہشت گردوں کے مراکز کا پتہ نہیں چل پائے گا؟ یہ کام مشکل کام نہیں ہے، پوری دنیا جانتی ہے. یعنی مثلاً اگر آپ بہاولپور چلے جائیں، وہاں پر آپ کو ایک ایک بچہ بتائے گا اس مدرسے کے اندر ٹریننگ ہوتی ہے. یہ کیا اس کے لیے انٹیلیجنس دوڑانے کی ضرورت ہے کیا؟ تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ ان کا موقف کیا ہے اور ان کی اوپینین کیا ہے، ان کی نیچر کیا ہے، ان سب کو پتہ ہے. تو ان موقف سے کوئی بات حل نہیں ہو پائے گی. شام کے معاملے میں امریکی پالیسی میں نرمی کی وجہ کیا ہے؟ شام کی موجودہ صورتحال پر اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ شام میں جو ڈرامہ انہوں نے کیا تھا، اس ڈرامے میں ان کو بالکل صاف ناکامی ہو گئی ہے. ان کے ڈرامے کا پہلا حصہ یہ تھا کہ اسد یہاں پر نہ ہو، بشار الاسد نہ ہو. جب بشار الاسد نہیں ہوگا تو مقاومت یعنی حزب اللہ اور حماس، ان کے لیے سپلائی ختم ہو جائے گی، ان کے پاس لنک ختم ہو جائیں گے. جب اسد یہاں پہ نہیں ہوگا، لنک ختم ہو جائیں گے، تو حزب اللہ اور حماس کا خاتمہ آسان ہو جائے گا. جب حزب اللہ اور حماس کا خاتمہ ہو جائے گا تو پھر ایران پر حملہ کرنا آسان کام ہوگا. تو وہ پہلے چین کا پہلا حصہ تھا، اور اس کو سب جانتے تھے کہ اگر یہ یہاں پہ نہیں ہوگا تو اس کے بعد آگے کیا ہوگا. اس کے بعد صہیونیت آگے بڑھے گی، صہیونیت اپنے تمام مخالفین کو ختم کرے گی، اور صہیونیت مقاومت کے مرکز یعنی ایران پہ حملہ کرے گی اور اس کا بھی خاتمہ کرے گی. یہ سب کو معلوم تھا، لیکن الحمدللہ رب العالمین یہ نہیں ہوا، ان کی سازش ناکام ہو گئی. کیوں ناکام ہوئی؟ ایران اور حزب اللہ نے شام کے اندر کسی نے فوجی نقطہ نظر سے بھی یعنی حزب اللہ، اور کسی نے سیاسی نقطہ نظر سے یعنی ایران نے مدد دے کر بشار الاسد کی حکومت کو بچا لیا. اور اب جیسا کہ آپ نے یقیناً سنا ہوگا، مقرر سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بشار الاسد کے جانے کا امکان نہیں ہے. ایک موقع تھا جب ہم سب کو یہ لگ رہا تھا کہ مہینوں کی بات ہے، مہینوں کی بات ہے، لیکن الحمدللہ رب العالمین وہ فیز ختم ہو گیا ہے. اب اس وقت جانے کا کوئی امکان نہیں ہے. اب اس کے بعد جو راستہ ہوگا وہ یہ کہ امریکہ اور یورپی اس کے حامی اپنی دخالت کو شام میں بند کریں، آئی ایس اور ان دہشت گردوں کے ٹولوں کو کنٹرول کریں، اور اس کو کنٹرول کرنے کے بعد شام میں جو بشار الاسد کے مخالفین ہیں ان کے اور بشار الاسد کے درمیان سیٹلمنٹ ہو. شام میں جو بشار الاسد کے مخالفین ہیں وہ بشار الاسد کے پریزیڈنٹ ہونے پر متفق ہیں کہ یعنی ایگری کرتے ہیں کہ یہ ہو اور کام آگے بڑھے، لیکن امریکہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے. اس خاطر شام میں خانہ جنگی جاری ہے. جب امریکہ اور یورپ وہاں سے نکلے گا تو اس سیٹلمنٹ کو کرنا شام کے اندر مشکل کام نہیں ہوگا. لکھا ہے آپریشن ضرب عضب
How do you see armies latest? Are they really willing to take this till the final destiny?
अब उनको एक remarkable जगह तक तो जाना पड़ेगा. अब जो कुछ सामने आ चुका है और मैं कह रहा हूँ कि ये भी इन्होंने ही किया है, केस सामने आए उसके बाद इनकी intention बिल्कुल clear है, इनको किसी आगे जगह तक जाना है. कम से कम जगह ये होगी कि इनको अपने जो मुखालिफीन तालिबान हैं उनका खात्मा करना पड़ेगा. ये कर लेंगे. क्वेश्चन सिर्फ ये रह जाएगा कि सिर्फ मुखालिफीन को ख़त्म करेंगे या अपने जो हामी तालिबान रहे हैं उनको भी ख़त्म करेंगे. फिर उसके पीछे एक और क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ तालिबान को ख़त्म करेंगे सारे दहशतगर्दों को मारेंगे? फिर उसके पीछे एक और क्वेश्चन रहेगा, सब दहशतगर्दों को मारेंगे या दहशतगर्दी को भी ख़त्म करेंगे? क्वेश्चंस बहुत हैं अभी क्वेश्चंस बहुत हैं. अभी बहुत लंबी दास्तान बाकी, अभी स्टार्टिंग हुई है, अभी लंबी दास्तान है. दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद. एक बार फिर दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद. इन्होंने चेहलुम के मौके पर जो वहाँ पे करोड़ों अफराद मौजूद थे सैयदुश्शोहदा के रोज़े पर, उसके हवाले से कहा है कि वहाँ पर दुनिया भर के मुबल्लिगीन बिलखुसूस जम्हूरिया इस्लामी की शख्सियात और आयतुल्लाह सैयद अली खामने रहबर मौज़ूम के करीबी अफराद वहाँ मौजूद थे. इस हवाले से सरजमीन पाकिस्तान पर रहने वाले हज़ारों मोमिनीन की क्या जिम्मेदारी है? हज़ारों नहीं हैं हम लोग, दसियों लाख हैं. और इस तरह वीज़ा फ्री का वेव होना और रहबर मौज़ूम के करीबी अफराद का शिरकत क्या माना रखता है? माना बहुत वाज़े है. रहबर मौज़ूम ने हत्ता यहाँ तक कहा कि मैं इराकी कौम, इराकी उलमा, इराकी हुकूमत और अशायर यानी कबीलों के सरदारों, कबीलों का भी शुक्रगुजार हूँ. और उन्होंने क्यों ये बात कही? चूँकि IS के थ्रेट के मुकाबले में जो ये चाह रहे थे कि वो अपनी ताकत का इजहार करें और ये बताएं कि इराक हमारे हाथ में है, इस चेहलुम के मरासम ने साबित किया कि नहीं, इराक उनके हाथ में नहीं है, इराक सैयदुश्शोहदा के चाहने वालों के हाथ में है. ये बहुत अच्छा मौका था और बहुत अच्छा जवाब दिया गया. तो इन सब का वहाँ पर होना इसीलिए था ताकि वो इस काम को भरपूर ताकत के साथ जवाब दें. और इसके नतीजे में अब अमेरिका के सामने और पूरी इस्तेमाली ताकतों के सामने एक बात वाज़े है कि इराक उनके कंट्रोल में नहीं आ सका है, ईरान अहले बैत के चाहने वालों के कंट्रोल में है. IS का काम नहीं चल सका, अमेरिका का काम नहीं चला है. अभी भी जनरली अहले बैत के चाहने वाले और बिलअख़स जम्हूरी इस्लामी की ताकत वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. इन्होंने एक तजवीज़ दी है, फ्रांस के वाक़े के बाद जो 40 मुल्कों के सरबराहों की रैली हुई, अगर इसके जवाब में पाकिस्तान या ईरान में मुस्लिम मालिक के सरबराहों की रैली नहीं हो सकी, इन्होंने लिखा नहीं हो सकती इन खाकों के जवाब में, यानी क्या ये नहीं हो सकता? हो सकता है अगर सऊदी अरब ना होता, अगर ये बदबख्त अपनी इज्जतों के बजाय नबी के नाम को भी एहतराम दे देते, अगर सऊदी अरब ये हरकतें ना करता, क्या कर लेंगे ऑयल की प्राइस नीचे डाल के? ये समझ रहे हैं इस तरह से ईरान को अंडर प्रेशर कर लेंगे? क्या पहली दफ़ा हुआ है? जब ईरान इराक की जंग हो रही थी तो ऑयल प्राइस $8 पर बैरल पर भी आई थी, सिंगल डिजिट $8 पर बैरल उस पर भी आई थी, और ईरान जंग लड़ रहा था. हमने वो वक्त भी उस वक्त ईरान में ही थे जब हमने देखा था कि किस तरीके से ये कौम $8 फी बैरल के ऊपर ज़िंदगी गुजार रही थी. तो ये बचकाना हरकतें हैं सऊदी अरब की कि जब इनके पास कुछ नहीं बचता तो ये तंग करने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं. और इसमें अमेरिका के मुखालफिन बहुत सारे मुल्कों को सजा देने की कोशिश करते हैं. सऊदी अरब को लॉस क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास ज़खायर ख़त्म नहीं होंगे. लॉस उन मुल्कों का होगा जिनके पास ज़खायर ख़त्म होने वाले हैं, जैसे वेनेजुएला, उसका लॉस होगा. जब ऑयल प्राइस नीचे आती है तो जिसके ज़खीरे ज़्यादा हैं वो ख़तरे में नहीं होता, चूँकि उसको पता होता है ये रिबाउंड करेगी, जब रिबाउंड करेगी तो मैं कमा लूँगा. जिसके रिसोर्सेज कम होते हैं उसको ख़तरा होता है कि मेरे रिसोर्सेज जो कम थे वो सस्ती कीमत के ऊपर बिक रहे हैं, इनका क्या होगा? तो वेनेजुएला जैसा मुल्क अमरीका की मुखालफत की सज़ा ले रहा है, और रशिया जैसे मुल्क को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है. इन्होंने ऑयल प्राइसेस को एक वजह जो कम की वो इसलिए थी कि इनको ईरान को अंडर प्रेशर करना था, جون تک ان کو ڈیڈ لائن میٹ کرنی ہے، اس کے لیے مذاکرات میں ایران کو ٹیبل پہ لا کر دبانے کی کوشش کرنی ہے. دوسری طرف سے ان کو رشیا کی مصیبت ہے کہ اگر اس وقت آئل کو انہوں نے سستا کیا ہے تاکہ یورپ کو سستا آئل مل سکے اور رشیا کی گیس کی ضرورت اس کو زیادہ نہ ہو، رشیا کے پاس آئل کے ریونیو بھی نہیں ہو اور گیس بھی وہ نہ دے، تو پھر وہ رشیا بالکل ہی ختم ہو جائے گا. اس طرح کا ایک گیم اس وقت جاری ہے یہاں پر. پاکستان میں مکتب تشیع اس جنگ کیا کردار ادا کرے، اپنے پروگرام نشر کرے یا پاکستان کی پالیسی، نہیں معلوم. اس طرح سے ٹکڑے ٹکڑوں میں جملے لکھنے سے سوال نہیں بن پائے گا، میرے خیال میں سوال کو پورا ہونا چاہیے، اس سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک اور تجویز دی ہے، اس قسم کی ڈسکشنس میں فائدہ یہ ہوتا ہے لوگوں کی تجاویز بھی سامنے آتی ہیں. ایک زمانے میں میں کوشش کرتا تھا زاویہ پروگرام میں تھوڑا سا مذاق کرتا رہوں تاکہ آپ لوگوں کی تھکاوٹ نہ ہو. پھر مجھے کچھ مخلص دوستوں نے یہ کہا کہ آپ جس کوشچن پہ مذاق کرتے ہیں وہ کوشچن کرنے والا آپ سے ناراض ہو جاتا ہے، لہذا آپ مذاق مت کیا کریں. میں سمجھنے کی کوشش کی کہ کیا واقعاً ایسا ہو سکتا ہے کہ میں مذاق بھی کروں اور وہ کوشچن کرنے والا ناراض نہ ہو، تو ہمارے دوستوں نے یقین دلایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو پائے گا، آپ جب بھی مذاق کریں گے کسی کے سوال پر تو وہ کوشچن کرنے والا ناراض ہو جائے گا اور اس سے لوگوں کی ناراضگی بڑھتی جائے گی. تو اب میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی کے سوال پر ایسی کوئی بات نہ کہوں. لیکن بہرحال حکومت کو ٹارگٹ کلنگ روکنے کے لیے پاکستانی آرمی کو دے دینا چاہیے. ٹھیک ہے، کب تک اور کیا کیا؟ کے ای ایس سی اگر نہیں چلے تو کس کو دے دینا چاہیے؟ آرمی کو. پی آئی اے نہیں چلے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو پھر ملک بنا ہی کیوں تھا؟ ہم سب کو گیریسن میں جا کے رہنا چاہیے؟ ہم سب چلتے ہیں آرمی کے اندر ریکروٹمنٹ کر لیتے ہیں اپنا، وہاں پہ نام لکھوا لیتے ہیں. آرمی بنتی ہے ملک بچانے کے لیے، نہ کہ ملک بنتے ہیں آرمیوں کو دینے کے لیے. کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ ہم انسان ہیں جنہیں سویلین کہا جاتا ہے، کیا یہ بے عقل ہیں؟ پاکستان میں ایسا دکھایا جاتا ہے جیسے ساری عقل ایک ادارے کے پاس ہے، باقی سب گدھے ہیں. بدقسمتی سے بیوروکریسی یہ سمجھتی ہے جو بیوروکریسی کے باہر بیٹھے ہیں وہ گدھے ہیں، جو آرمی کے اندر ہوتا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے جو آرمی کے باہر بیٹھے ہیں وہ گدھے ہیں، اور ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ان دونوں میں گدھے ہیں. کہیں گدھے نہیں ہیں، سب انسان ہیں، یہ سب انسان ہیں، ان سب کے پاس طاقت اور توانائی ہے. کوئی اور ہے جو ان کو گدھا بنانے پہ تلا ہوا ہے، ان کو بیوقوف بنانے پہ تلا ہوا ہے، ان کے اعتماد کو ختم کرنے پہ تلا ہوا ہے. اور اس بیچ میں کچھ نفس پرست اپنے مفاد پرستی دکھا رہے ہیں. ہمیں ایک دوسرے پہ اعتماد کرنا ہوگا، پاکستانی آرمی کو سویلین پہ اعتماد کرنا ہوگا، سویلینس کو پاکستانی آرمی پہ اعتماد کرنا ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا پورا ملک ایک ادارہ چلائے، یہ ممکن نہیں ہے کسی بھی طریقے سے. اس ملک کے اندر مختلف سیگمنٹس ہیں، سب کو اپنے اپنے فنکشنز کو پوری طریقے سے انجام دینا پڑے گا، اور اگر وہ دینے کے قابل نہیں ہیں تو ان کو قابل بنانا پڑے گا تاکہ وہ اپنے کام کو انجام دے سکیں. یہ کہ آپ بار بار ایک آدمی سے فنکشن لے کر دوسرے کو دیتے رہیں، سب طرف سے دیتے رہیں، اور آپ یہ سوچیں گے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے، یہ کبھی بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو پائیں گے اس طریقے سے. ان کو اعتماد دینا پڑتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. یہ دونوں سوال ایک ہی سلسلے کے ہیں، اچھا ہوا کہ آخر میں جماعت میں عرض کر دیتا ہوں. رہبر معظم ہیز سیڈ دیٹ بوتھ ایم آئی سکس شیعہ اینڈ سی آئی اے سنی بوتھ آر ناٹ ایکسیپٹیبل اینڈ بوتھ آر برٹش یو ایس پیڈ ایجنٹس، کین یو ایکسپلین پلیز؟ دوسرے سوال میں ہے کہ شیرازی گروپ کون ہے، یہ کس طرح دین کو نقصان پہنچا رہا ہے، ان کا ہدف کیا ہے، ہو کیا رہا ہے؟ اور آپ سب کو اور مجھے بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ رہا ہے، کچھ لوگ اہل بیت اطہار علیہم السلام کی محبت کے نام پر پوری دنیا کے اندر کچھ ایسے کاموں کو کر رہے ہیں جس کو دیکھ کر اہل سنت میں بھی بہت سارے ایسے گروپ بنے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر لندن اس سب کا اس وقت سینٹر بنا ہوا ہے، کچھ چینل شروع ہوئے شیعت کے نام پر جنہوں نے کھلے عام لان تان شروع کی किसके नाम पर? तबर्रा के नाम पर। अब मैं क्या एक एक पॉइंट को जवाब देने की कोशिश करूं तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, लेकिन सिर्फ ये पूछूंगा, क्या अहले बैत जो अखलाक के बानी हैं हमें गालियां देना सिखाएंगे? अहले बैत, अल्लाह के नबी ने फरमाया बोइस्तो ले उतम्मीमा मकारिम अल अखलाक, मैं मबूस हुआ हूँ ताकि अखलाक को आला सतह पे ले जाऊं। जो नबी अखलाक को आला तरीन सतह पे ले जाने वाला हो वो गालियां बकना नाउज बिल्लाह ताला सद नाउज बिल्लाह सिखाएगा? नाउज बिल्लाह ताला। क्या अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम अपनी तालीमात में हमें नाउज बिल्लाह गालियां बकने का हुक्म देंगे? नहीं। तो फिर मुझसे कोई पूछेगा फिर तबर्रा क्या है? तबर्रा का मतलब यह है कि मेरा अल्लाह के दुश्मनों से कोई ताल्लुक नहीं है, इसमें कोई गाली नहीं है, इसमें लान तान नहीं है। लान तान किसने शुरू किया था? अमीर शाम ने शुरू किया था। सब्बो शत्म जिसको हम लोग फारसी और अरबी में कहते हैं, लान तान सब्बो शत्म, ये सब अमीर शाम ने शुरू किया था। अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम ने कभी भी गालियां देना नहीं सिखाया। लानत का मतलब क्या है? जो ज़ियारत आशुरा के अंदर हुआ है, अल्लाहुम्मा अन फला फला फला, अल्लाहुम्मा अन का मतलब होता है खुदाया इसको अपनी रहमत से दूर कर दे, खत्म। ये एक बद्दुआ है ना कि गाली। अहले बैत कभी भी गाली देना नहीं सिखाएंगे हमें। हमारे पास रिवायत मौजूद है, एक आदमी अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम के सामने किसी इंतहाई हकीर को ज़ाहरी तौर पर, एक ग़ुलाम को जिसका स्टेटस नहीं था, अपनी ज़बान से गाली देता है। इमाम फरमाते हैं आइंदा से हमारे साथ खड़े भी मत होना, खड़े भी नहीं होना, गालियां देना कबूल नहीं करते थे। ये क्यों हम समझ रहे हैं अहले बैत हमें गालियां देना सिखाएंगे? कुछ चैनल्स शुरू हुए बरतानिया में अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम के नाम पर और बेज़ाहिर तबर्रा के नाम पर इन्होंने लिटरली गालियां देना शुरू की। ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने क्लिप्स में देखी हैं कि मैंने भी अपना सर पीट लिया कि यार ये तशय्यो के नाम पे काश ना करते, बेज़ाहिर तशय्यो के नाम पे किया है और उसके अंदर मुअम्ममीन भी शामिल, ज़ाहरी तौर पर बंदा खुदा अमामा भी लगाया हुआ है, ज़ाहरी तौर पर किसी मर्जे तकरीर के दफ्तर से भी है। अब क्या दिफा करेंगे आप? मैं नहीं कह रहा कि जो मुखालिफ मकतब फ़िक्र में हमारे दुश्मन हैं वो इन गालियों की वजह से हमारे दुश्मन बने, नहीं, ये दुश्मनी बगैर गालियों के भी है। अगर गालियों की वजह से हमसे दुश्मनी की थी और अहले बैत से दुश्मनी की थी तो करबला किसने बनाई थी? क्या नाऊज़ बिल्लाह ताला अहले बैत ने किसी को बुरा कहा था जिसकी वजह से करबला बनी थी? नहीं, उसका कोई ताल्लुक नहीं है इन दो से। बस एक उन दुश्मनों की हमसे दुश्मनी है जो बुनियादी तरीन दुश्मनी है, उसका कोई ताल्लुक गालियों से नहीं है। वो हमसे दुश्मन पहले भी थे, अभी भी दुश्मन रहेंगे, हमें इस दुश्मनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक वो दुश्मनी है जिसकी बुनियाद ये गालियाँ बन रही हैं, ये आर्टिफिशियल है, ये लड़ाने के लिए है। और ये किसके नाम पर कर रहे हैं? ये तबर्रा के नाम पे कर रहे हैं जिसका मफहूम में गालियां है ही नहीं, जो मैंने अभी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है। तबर्रा का मतलब भी अर्ज़ किया है और लान का मतलब। इन्होंने लंदन से चैनल शुरू किए, लान तान के नाम पर, तबर्रा के नाम पर गालियां बकना शुरू की। उन गालियों के नतीजे में कुछ लोगों ने लिटरली उधर से गालियां बकना शुरू की। फ़ायदा किसको हुआ होगा? इस्लाम के दुश्मनों को, और यकीनी तौर पर वो पूरे दुनिया के अंदर इस बात को दिखाते होंगे ये मुसलमान हैं जो एक दूसरे के मुकद्दसात को गालियां बक रहे हैं। उसके बाद नफ़रतें बढ़ना शुरू हो गईं, नफ़रतें बढ़ती हुई सरायत करती गईं, और सरायत करते हुए इन चैनल्स ने एक रूटीन रखा कि वो पूरी दुनिया के अंदर जहाँ कहीं भी शिया होंगे उनको ये दर्स देंगे कि वो भी गालियाँ बकें। किसके नाम पर? तीसरी दफा अर्ज कर रहा हूं, तबर्रा के नाम पर, जिसमें कभी भी अहले बैत ने गालियां नहीं सिखाई थी। उन्होंने कहा था कहो कि खुदा के दुश्मन का हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, इसको खुदा अपनी रहमत से दूर कर दे, ये सिखाया था। इन चैनल्स ने गालियां बकना सिखाई, पूरी दुनिया के मुसलमानों को दावत दी कि तुम भी गालियां बको। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यह हुआ कि जो اہل بیت کے فکر سے دور لوگ ہمارے بارے میں شک کر رہے تھے کہ ہم کیسے ہیں، نعوذ باللہ برے معاملے میں ہم پر یقین کرنے لگے کہ یقیناً یہ برے ہیں، نعوذ باللہ تعالی. کیوں؟ ان کی آنکھوں کے سامنے کوئی گالیاں بکھرا ہے جو اہل بیت کی تہذیب اور اہل بیت کے اخلاق سے کوسوں دور ہے، کبھی اہل بیت یہ کام نہیں کریں گے. اتنے مسخرہ طریقے سے ایک ان میں سے آتا ہے، بدقسمتی سے اس کا تعلق افغانستان سے، جوان طالب علم ہے، امامہ لگاتا ہے، مراجع کو گالیاں بکتا ہے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے، مراجع کو گالیاں بکتا ہے، بار بار دعویٰ کرتا ہے میں ان تمام مراجع سے زیادہ، اپنے دانش میں دعوے کرتا ہے کہ میں ان سب سے زیادہ دیندار ہوں، میں ان سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوں. یہ مراجع کون ہے؟ رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کس کا نام نہیں لیتا؟ اس کے اوپر کافی عرصے تک صبر کرنے کے بعد کہ شاید ان معاملات کو علاقائی سطح پہ لوگ نپٹا لیں، نہیں نپٹا سکے. لندن کے لوگ مصیبت میں پھنس گئے، انگلستان کے لوگ مصیبت میں پھنس گئے کہ اس کا کیا ہوگا، چینلز کی جنگ شروع ہو گئی. ادھر سے یہ چینل مناظرہ کرے، ادھر سے وہ چینل مناظرہ کرے. میں نے خود انگلستان کے سفر میں متعدد دفعہ اس بات کو نوٹ کیا اور دوستوں نے بتایا کہ جو کچھ ہمارے اور اہل سنت کے درمیان تعلقات تھے اب سب ختم ہو گئے، سب ختم ہو گئے. یہ سمجھ لیجئے کہ 24 گھنٹے کی جنگ اور فتنے بازی. اس کو رہبر معظم نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ جو شیعت لندن سے آ رہی ہے یہ شیعت نہیں ہے، یہ برطانوی شیعت ہے، MI6 کی پھیلائی ہوئی شیعت ہے، پیسہ دے کر مصنوعی شیعت کی تصویر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بدقسمتی سے اس کے اندر آیت اللہ شیرازی کے خاندان کے اور ان کی آفس کی نمائندگی کے اکثر لوگ شامل ہو گئے. اس وجہ سے اس کو شیرازی گروپ کا نام رکھا گیا کہ یہ لوگ اس گروپ سے وابستہ ہو گئے اور انہوں نے ان کاموں کو انجام دیا. اور ان کی داستان لمبی ہے، اگر کسی کو ذرا سا دیکھنا ہے تو وہ جا کر سیٹلائٹ چینلز کے اوپر ان کو دیکھ لے، اور ناقابل بیان ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو بہت ساری چیزیں احتیاط کے ساتھ مائک پر کہہ دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے، لیکن ان کی چیزیں ایسی چیزیں ہیں میں کچھ بھی کر لوں میں مائک پہ نہیں کہہ سکتا، میں نہیں کہہ سکتا، ایسی چیزیں ہیں. اور ان کو کوئی اہل سنت دیکھ رہا ہو تو کیا ہوگا اس کے اوپر؟ میں قسم کھا رہا ہوں کہ میں بیان بھی نہیں کر سکتا کہ جو یہ کر رہے ہیں آگ لگانے کے لیے، یہ شیعہ نہیں ہے جو شیعت کے لیے کر رہے ہیں، یہ شیعہ نہیں ہے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خدمت کے لیے کر رہے ہیں، یہ وہ دشمنان دین ہیں کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے حرکتیں کر رہے ہیں. طریقہ ہوتا ہے، اہل بیت اپنے مخالفین کی حرکتوں کو بیان کرتے تھے، اپنے مخالفین کے نام کو لوگوں تک پہنچاتے تھے، لیکن ایک ادب کے ساتھ، ایک طریقے کے ساتھ، ایک تہذیب کے ساتھ. دشمن تھے اہل بیت کے جو بد تہذیبیاں کرتے تھے، بے ادبیاں کرتے تھے، نہ کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جو اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے کے اوپر فائز تھے. اب اس طریقے سے آپ کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے. اس وقت جو ہماری ذمہ داری بنے گی وہ یہ کہ ان تمام فتنہ انگیز، فتنہ اور شر پھیلانے والے عناصر کو کنٹرول کیا جائے، اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی جائے کہ جو آپ کر رہے ہیں، اگر کچھ لوگ سمجھنے کے قابل ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کی جائے کہ یہ جو آپ اہل بیت کی محبت کے نام پہ کر رہے ہیں قطعاً اہل بیت کی محبت نہیں ہے. ہمارے پاس روایات موجود ہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے اوپر گرفت کروائی کہ اس کو اپنے درمیان سے باہر نکال دو چونکہ ہمارے لیے بے عزتی کا سبب ہے. قطعی روایات ہمارے پاس موجود ہیں. تو یہ وہ فتنہ ہے جو ایک اور رنگ اس وقت ڈھا گیا ہے چینلز کی صورت میں، اور اس چینل کے پیچھے عجیب و غریب حرکتیں. ابھی آپ امریکہ میں جا کے دیکھیے، آپ بعض چیزوں پہ حیران رہ جائیں گے، آپ تفسیر نہیں کر پائیں گے. امام بارگاہ بنے گی جس کے کیا عرض کروں، انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ اور لوگ سیکھنے کہ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. امام بارگاہ بنے گی جس کے مرکزی دفتر کے اندر جارج بش کی تصویر لگی ہوئی ہے. او مائی لارڈ، یہ امام بارگاہ ہے، یہ مسجد ہے. آپ کو اور ہمیں بہت کچھ سوچنا پڑے گا، یہاں ہو کیا رہا ہے، کس کے پیسوں سے بن رہی ہیں، کون ان کو بنوا رہا ہے، کون ان کو فنڈ کر رہا ہے، اس کا ہدف دین پھیلانا ہے، اس کا ہدف تشیع پھیلانا ہے، ان باتوں سے تشیع پھیلتا ہے یا عقل اور تہذیب اور اخلاق سے تشیع پھیلتا ہے، اللہ کی بندگی سے تشیع پھیلتا ہے؟ ان کو ہمیں سوچنا پڑے گا. انشاءاللہ خدا ہمیں سمجھنے اور حق کو پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے. خدا سے دعا کرتے ہیں، پاک پروردگار اس خلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے خدایا، جو مسلمان سختیوں سے گزر رہے ہیں بے حق اہل بیت، ان کی سختیوں کو دور فرما. جو دشمنان دین سازشیں کر رہے ہیں اگر قابل اصلاح نہ ہو تو واصل جہنم فرما. اے خدایا، تمام مشقتوں اور مشکلوں کے صدقے میں، ان کے نتیجے میں سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کی ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ہماری اولادوں کو ان کی جان ساروں میں قرار فرما. ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی نصرت کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بجاہ محمد و آلہ الطاہرین درود بھیجے محمد و آل محمد.